دعاهُ ويكشفُ السوءُ أمن يجيبُ المضطرَّ إذا 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 دعاهُ ويكشفُ السوءُ يا قاضي الحاجات ويا كاشف المهمات ويا شافي المرضات. پروردگارا ہمارے بزرگ محمد علی بندے علی، محمد حسین بندے علی، برادر عابد علی ایرانی، محترم پیار علی اور دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو اس آیہ کریمہ اور چہردہ معصومین کے طفیل میں شفائے کامل عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین والمخاطب بطه ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ وقدرته وأہل بیته الطیبین الطاہرین سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی اشر اللہم عجل له الفرج. اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنهم من یستمع الیک فاذا خرج قال للذین اوتوا العلم ماذا قال آن وقال ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قرآن کریم کی تین سورت، تین آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور تقریر میں آہستہ آہستہ تینوں آیتوں کا ترجمہ آتا رہے گا، لیکن خاص طور پر آج کی مجلس اور اس کے بعد کی دو دن کی مجلس، ان کے لیے سورہ آل عمران کی اس آیت کو ٹاپک بنایا گیا ہے جو میں نے تیسرے اور آخر میں تلاوت کی تھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، جس میں ہمیں مسلسل یہ دعا کرنے کی ایک ٹریننگ دی گئی کہ اے خدا، ایک بار ہدایت کے بعد دوبارہ ہم گمراہ نہ ہونے پائیں. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ایک بار ہمیں ہدایت مل گئی. دیکھیں، ایک آدمی کافر پیدا ہوا اور وہ کافر مر گیا، وہ اتنا برا نہیں. ایک آدمی کافر پیدا ہوا اور اس کو ایمان مل گیا، اس سے تو اچھا اور کون ہے. لیکن ایک آدمی مومن پیدا ہوا، صاحب ایمان گھر میں پیدا ہوا، اسلام لے آیا، ہدایت مل گئی اور پھر آگے چل کر وہ گمراہ ہو گیا، یہ بدترین انسان ہے، جس کے لیے ہماری شریعت میں ایک ٹرم ہے مرتد. کافر کا کیس، مشرک کا کیس تھوڑا سا الگ، مرتد کا کیس اسلامی فقہ اور شریعت کے اعتبار سے سب سے برا، اور وہ وہی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا والا، اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرنا. اور اگرچہ یہ والا خطرہ کہ ہدایت مل گئی ہے پھر بھی آدمی اس کو چھوڑ دے، ہر دور کے مومن کو رہا ہے، رسول اللہ کے زمانے سے لے کے امام علی کے زمانے سے لے کے گیارہویں امام کے زمانے سے لے کے لاسٹ سینچری کے زمانے سے لے کے پچاس سال پہلے کے زمانے تک، ہر دور میں یہ خطرہ. کیونکہ قرآن شیطان کا یہ جملہ کوٹ کرتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے خدا، اگر میں گمراہ ہوا تو تیرے ایک بندے کو نہیں چھوڑوں گا، سب کے پیچھے لگوں گا اور سب کو بہکاؤں گا. یہ بہکانا ہی، یہ لفظ بہکانا ہی یہ بتا رہا کہ یہاں خاص مسئلہ مومن ہے، مسلمان ہے، کافر تو آلریڈی بہکا ہوا. لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، خداوندہ جو تم نے ایک صراط مستقیم بنائی، میں اس پہ جا کے بیٹھوں گا. تو اس کا تو مطلب ہے کہ مومن ہوگا، ٹارگٹ صراط مستقیم پر تو مومن ہی چل رہا ہے، باقی تو ہے ہی نہیں کوئی صراط مستقیم پر. تو یہ خطرہ ہر دور میں اور شیطان کھل کے چیلنج کر چکا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں، لیکن یہ اللہ سے کہہ چکا ہے کہ یہ تیرے مخلص بندے جنہیں میں مسگائیڈ نہیں کر سکتا، پھر بھی ٹرائی میں ان پر بھی کروں گا، ابراہیم کے پاس بھی گیا، اسماعیل کے پاس بھی گیا، انبیاء کو بھی اس نے بہکانے کی کوشش کی، تو ہر دور کے مومن کے لیے خطرہ ہے، یہی وجہ کہ سب سے زیادہ جو دعا پڑھنے کا مومن کو آرڈر ہے، سب سے زیادہ کون سی دعا ایک مومن پڑھتا ہے، سب سے زیادہ، ذرا سوچیے، میں دو تین دن سے آپ سے کچھ کوئز کمپٹیشن ٹائپ کے سوالات کر رہا ہوں، قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے زیادہ دعا جو مومن مانگتا ہے اور اس کو آرڈر، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، واجب نماز کے اندر اس کو اس طرح سے پارٹ بنا دیا کہ 10 مرتبہ تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کے اندر ایٹ لیسٹ 2 مرتبہ اس کو پڑھنا، اور اگر کوئی تھرڈ اور فورتھ رکعت میں بھی الحمد کا سورہ پڑھے تو دوسری بات، اور اس کے علاوہ جو 34 رکعت سنت نماز ہیں اس کی بھی ہر رکعت کے اندر الحمد کا سورہ شامل ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور دن میں ایٹ لیسٹ منیمم بھی اگر ہے کہ آدمی نماز واجب نماز پڑھے 10 مرتبہ تو یہ کہتا، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ باقی رکھ، میں نے عمل قرآن جو شب قدر میں ہوئے تھے اس میں عرض کیا تھا کہ شیعہ مذہب کی کوئی چیز بغیر لاجک کے نہیں، بغیر فلسفی کے نہیں، اگر قرآن سامنے رکھنے کا ایک عمل ہے تو اس کی بھی کوئی لاجک، قرآن کو سر پہ رکھنے کا عمل ہے اس کی بھی کوئی لاجک، اور اسی طرح سے جب دن میں اتنی مرتبہ، ویسے اگر آپ ٹوٹل کریں تو 45 ٹائمز یہ دعا ہم کو پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اگر واجب سنت نماز کو ملا لیں، ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز تو ہے، اے خدا ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، ہم آ تو گئے صراط مستقیم پر، وہ ہمارے پیرنٹس کی نیکیاں تھی کہ ہم مومن پیدا ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پہ باقی رہیں، مجھے نہیں معلوم کہ انگریزی میں یا گجراتی میں ایسی کوئی کہاوت ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے اردو میں کہاوت ہے کہ بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے ہر کام کی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بسم اللہ خراب بھی ہو تو کوئی بات نہیں، عین ہر چیز کا اچھا ہونا چاہیے، تمت بالخیر، ایک کافر پیدا ہوا مومن مرا، بسم اللہ اس کی خراب تھی، عین اچھا تھا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر بسم اللہ بڑی اچھی ہے، مومن گھر میں پیدا ہوا اور بن گیا سلمان رشدی، تو بسم اللہ اچھا ہونے سے اس کو کیا ملا، اصل چیز اسلام میں جو زیارت وارثہ میں بھی بشرائع دینی و خواتیم عملی، خواتیم خاتمے کی جمع ہے، خاتمہ معنی فنش، ہمارا عین ہمارا فنش جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور یہ اتنا بڑا خطرہ کہ ہمارا عین یا ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا کہ روزانہ 10 ٹائمز تو منیمم، پھر میں نے کہا سنتی نماز میں الگ آپ 34 ٹائمز یہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ویسے ہی سال ثواب کے موقع پہ آپ ویسے بسم اللہ پڑھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں تو پتہ نہیں کتنی بار بسم اللہ اسی ٹولیٹن کی مسجد میں پڑھائی جاتی، نماز کے بعد ہاتھ ملا رہے ہیں تو بسم اللہ، دعا کے لیے بیٹھے ہیں نہیں الحمدللہ، افطار کھانے بیٹھے ہیں تو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، کتنی بار یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اب دیکھیے کوئی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے نا، اگر آپ ایک ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور ایک بورڈ آ گیا کہ آگے خطرہ ہے تو ٹھیک، اور اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر 100 میٹر کے بعد بورڈ آ رہا ہے خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ ہے، 500 بورڈ آپ کے راستے میں آ گئے، آپ گھبرا جائیں گے کہ آگے پتہ نہیں کتنا بڑا خطرہ، اب پروردگار خدا اگر بار بار کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم دن میں 10 مرتبہ، دن ہوتا ہمارا کتنا، 24 گھنٹے کے دن میں اگر 8 گھنٹے آپ سونے کے اور تھوڑے آرام کے نکال تو 16 گھنٹے میں 10 مرتبہ، یعنی ہر 1.5 کلاک کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے سنبھلو سنبھلو خطرہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہو، تو لیکن میں نے عرض کیا اچھا وہ اسی لیے یہ جو 2 آیتیں ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم اور ایک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ جو 2 آیتیں انہی کا کمبینیشن ہم کو دعائیں عدیلہ پہ لے جاتا، وہ جو دعائیں عدیلہ ہمارے پاس ہے امام معصوم نے یہ دعا ہم کو دی، اس کا بینیفٹ یہی تو ہے نا کہ وقت آخر موت کے وقت آدمی شیطان سے بچ جاتا، لیکن جتنی دعائیں عدیلہ کی امپورٹنس ہے اتنی ہی دعائیں غریق کی بھی امپورٹنس، دعائے عدیلہ اس وقت ہمارے پاس آئی جب راوی کو امام نے اپنے ایک صحابی کو سنا, وہ نماز کے بعد دعائیں مانگ رہا ہے, خدا بندہ مجھے اولاد دے دے, خدا بندہ مجھے صحت دے دے, خدا بندہ مجھے جاب دے دے, خدا بندہ مجھے یہ دے دے, آئے اللہ مجھے وہ دے دے, آئے اللہ وہ دے دے, ساری دعائیں کر لی اس نے, کوئی بات نہیں, اللہ تو خوش ہوتا جتنا مانگو جتنی بار مانگو. لیکن جب اس کی دعا ختم ہو گئی وہ اٹھ گیا, اب کوئی چانس نہیں ہے وہ کوئی اور دعا مانگے. امام نے اس سے کہا تو نے یہ ساری دعائیں مانگ لی لیکن ایک بات تو مجھے بتا, تجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے یا اپنا ایمان کا مولا ایمان, تجھے اپنی اولاد زیادہ محبت ہے یا اپنے ایمان سے زیادہ محبت کا مولا ایمان. تو کہا تو نے اتنی ساری دعائیں مانگی, اپنے مال کے لیے مانگی, جان کے لیے مانگی, اولاد کے لیے مانگی, ایمان کے لیے کوئی دعا ہی نہیں مانگی, جو تمہارے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے لیے کوئی دعا ہی نہیں مانگی. گھبرا کے کہا مولا اس کے لیے کیا دعا مانگ, وہ تو آلریڈی ہے میرے پاس, دعا تو آدمی وہ مانگتا ہے جو نہیں ہے اس کے پاس. امام نے کہا ایمان ہے, یہ گارنٹی کہاں سے ملی کہ آخر دم تک رہے گا. گھبرا کے کہا مولا تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایمان آ کے چلا جاتا ہے؟ امام نے کہا ہوتا ہی نہیں, یعنی خالی پاسبلٹی ہی نہیں ہے. ہر صبح و شام کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان ان کے پاس تھا اور چلا گیا, اسپیشلی جو میں نے شب قدر میں آپ نہیں حج سیمینار میں ایک جملہ کہا تھا, حج سیمینار کہ شیطان نے ساری زندگی ایک مومن کو جو بہکایا اور اسے گناہ کروایا, ایک حج وہ عبادت ہے کہ مومن شیطان کی ساری محنتیں ختم کر دیتا, توبہ کرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, شیطان کی 50 سال کی محنت ویسٹ ہو جاتی ہے, اس لیے وہ ہمیں حج نہیں کرنے دیتا. لیکن اس سے بھی زیادہ شیطان ٹرائی کرتا ہے, تو حج سے ٹرائی کرتا موت کے وقت. روایت یہی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں, امام نے کہا خاص طور پر جب موت کا وقت آتا شیطان ایک لاسٹ ٹرائی کرتا ہے. کرکٹ کے میچ ابھی ہو رہے ہیں, آخری اوور کے اندر جو ہے ٹیم زور لگاتی ہے, کسی طرح سے ہارتا ہوا میں جیت جاتا. ہمارے یہاں پاکستان کا نیشنل گیم ہاکی, اور یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں فٹ بال بہت پاپولر, ساؤتھ امریکہ, وہاں جو ٹیم ہار بھی رہی ہے آخری وقت میں پورا زور لگا دے گی کسی طریقے سے گول کر دے. شیطان پوری زندگی ہمیں بہکاتا ہے, ہم اس کے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں, صرف کر کے نکل جاتے ہیں. وہ اپنا سارا زور لگا دیتا ہے آخری لمحے میں جب ہماری موت آ رہی. اگر اس وقت ہم نے شیطان کا کلمہ پڑھ لیا ساری زندگی کا ایمان چلا گیا, شیطان پوری ٹرائی کرتا. تو راوی نے کہا مولا اچھا تو آخری وقت میں شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ؟ امام نے دعائے عدیلہ بتائی, کہا یہ دعا پڑھ لیا کرو. لیکن میرا جملہ جو شروع ہوا وہ یہاں سے شروع ہوا کہ یہ تو پورے 1400 سال کے مومن کے لیے پرابلم, جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا اس کے لیے بھی یہ پرابلم تھا, امام علی کے زمانے والے کے لیے بھی پرابلم تھا کہ شیطان اس کو بہکائے گا, اور خاص طور پر جب اس کی آخری سانس آخری ٹائم لاسٹ مومنٹ آئے گا موت کا وقت تو پورا زور لگائے گا. لیکن جو یہ آخری زمانہ ہے یہ والا زمانہ, اس کے مومن کے لیے یہ پرابلم اور بڑھ جائے گا. ہر مومن کو ہر زمانے میں شیطان نے بہکایا, لیکن یہ والا زمانہ شیطان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جب شیطان کسی مومن کو مس گائیڈ کرتا تھا, توجہ دیجیے گا کیونکہ ذرا سی یہ شروع کی باتیں تھوڑی سی مشکل, اس سے پہلے رسول اللہ کے ٹائم پیریڈ میں, امام علی کے ٹائم پیریڈ میں, امام حسین کے ٹائم پیریڈ میں جب شیطان کسی مومن کو گمراہ کرتا ہے اور بہکاتا تو وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ مومن کو بہکائے. لیکن آخری زمانے میں شیطان ہمیں اس لیے نہیں بہکائے گا کہ اس کی ڈیوٹی, اس وقت ہمیں اس لیے بہکائے گا کہ اس کی اپنی لائف کا مسئلہ, اسے پتا ہے کہ اگر زمانے کا امام ظاہر ہو گیا تو پھر اس کی موت ہے. شیطان کو ایک گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ امام زمانہ کے ظاہر ہونے تک تیری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں, تیری زندگی بالکل سیف. اس نے اللہ سے ایک ہی تو ریکویسٹ کی تھی کہ اے خدا ٹھیک ہے آج میں نے تیری نافرمانی کی, تو مجھے یہاں سے نکال رہا, لیکن جو اتنی میری محنتیں اور عبادتیں اور سجدے ہیں اس کا ریوارڈ کہا, تو بتا کیا چاہیے ریوارڈ؟ کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے. تو یہی تو جواب ملا کہ قیامت تک تو نہیں مل سکتی یہ مولت, البتہ الا وقت معلوم. اب میں روایتیں اور تفسیر نہیں کر رہا ہوں, اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کہا کہ آخری امام کے ظاہر ہونے تک کی تجھے زندگی. امام علی کے زمانے میں اگر شیطان کسی مومن کو بہکا رہا ہے تو شیطان کی اپنی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں, وہ اسے مومن کو بہکانا یہ اس کی ڈیوٹی. آج اگر مومن کو بہکائے گا تو اس لیے نہیں کہ ڈیوٹی ہے, اس لیے کہ آج اس کی زندگی خطرے میں ہے. اگر امام آ گئے تو شیطان مارا جائے, شیطان قتل ہوگا. ٹھیک ہے, روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ شیطان کو قتل نہیں کریں گے, رسول اللہ قتل کریں گے. مگر لشکر امام زمانہ کا ہوگا, ظہور امام زمانہ شیطان کے لیے وارننگ ہے کہ بس اب تیری زندگی ختم ہو گئی. تو آخری زمانے کے مومن کو شیطان پورا زور لگا کے بہکاتا ہے, اب تک اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں تھا, اب اس کا اپنا مسئلہ آ گیا. اور یہی وجہ کہ ہمارے پاس ایک طرف تو وہ حدیث ہے جو میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, شاید اس سال بھی شروع میں پڑھ لی, کہ آخری زمانے کے اندر کتنے ہی ایسے مومن ہوں گے جو صبح کو مومن ہے تو شام کو کافر ہوں گے, اور شام کو گھروں میں آئیں گے تو مومن ہوں گے, نیکسٹ مارننگ گھر سے نکلیں گے تو کافر ہو جائیں گے. ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ آف مومن روزانہ ایمان سے کفر میں جائیں گے, یہ اس سے پہلے کمی نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے شیطان ایک ایک کو بہکاتا تھا ڈیوٹی کے لیے, آج ہر ایک کو بہکا رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہی وجہ کہ آخری زمانے میں ہمیں دعائیں غریق پڑھنے کا الگ سے آرڈر, دعائیں ابیلا تو آئی اپنی جگہ جو موت کے وقت ہمارے ایمان کو بچاتی ہے, لیکن آخری زمانے کے مومن سے کہا دعائیں ابیلا بھی پڑھا کرو, وہ موت کے وقت تمہارا ایمان بچائے گی, اور دعائیں غریق بھی پڑھا کرو, وہ ظہور ایمان کے وقت تمہارا ایمان بچائے گی. ہم آخری مومن کے لیے دو پرابلم ہیں, موت کے وقت بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اگر امام آ گئے تب بھی اپنے آپ کو بچانا. یہ ہمارے پہلے والے بزرگ باپ دادا کے زمانے میں دو پرابلم نہیں. راوی نے پوچھا تو مولا دعائیں غریق کیا, تو مشہور دعا ہر ایک کو یاد, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا مقلب القلوب سب فی قلبی علی دینک, اے خدا میرے دل کو اپنے دین پہ باقی رکھ. یہ خاص دیکھیے گا اس میں لفظ دل آیا, ایکشن نہیں آیا, کیونکہ آخری زمانے کے جو مومن کافر ہوں گے وہ اس طرح کے کافر نہیں ہوں گے کہ جیسے کرسچن ہیں یا عیسائی ہیں, وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں گے, نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے, روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے, خمس بھی دے رہے ہوں گے, تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوں گے. ایکشن کو دیکھیں تو کافر نہیں لگیں گے, دل میں ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے آخری زمانے کے مومن کو دعا یہ نہیں بتائی گئی کہ اے خدا میرے ہاتھ پیروں کے ایمان کو بچاؤ, سب فت قلبی علی دینک, میرا دل تیرے دین پہ باقی رہے. یہ آخری زمانے کا اتنا بڑا پرابلم. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا, خالی ایک سوال کوئسچن, اس کا جواب بعد میں آئے گا, وہ یہ کہ اگر مومن آخری زمانے کا مومن گمراہ ہو جائے تو اس سے شیطان کی زندگی کیسے بچے گی؟ بھائی شیطان کا تعلق ہم سے کو جوڑیے امام زمانہ سے, یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال ہے, اور اس کا جواب یا تو آج کی مجلس کے آخر میں آئے گا یا کل سے شروع ہوگا. تو ابھی صرف اتنی بات یاد رکھی کہ آخری زمانے کے مومن کے دو بڑے خطرے ہیں, موت کے وقت شیطان اسے بہکائے گا اپنی ڈیوٹی سمجھ کے, اور ظہور امام جیسے قریب قریب آئے گا اس وقت شیطان اسے بہکائے گا اپنی زندگی بچانے کے لیے. تو آخری زمانے کے مومن کو سب سے زیادہ الرٹ ہو کر اور ہوشیار ہو کے بیٹھنا. لیکن اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخری زمانے کے مومن کو شیطان کیسے بہکائے گا؟ اس کا نام ہے دجال, شیطان کے اس ریپریزنٹیٹو کا نام جو آخری زمانے کے مومن کو مس گائیڈ کرے گا, اس کا نام ہے دجال. اچھا دجال کوئی نام ہی نہیں ہے, دجال ایک ایڈجیکٹیو ہے, صفت ہے, ٹائٹل ہے. عربی زبان کا ایک لفظ ہے دجل, جو اردو میں بھی استعمال ہوتا, مکر فریب چیٹنگ کے معنی. دجال اس کا صیغہ مبالغہ, یعنی بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا. آخری زمانے کے مومن کو جو شیطان بہکائے گا وہ یہ نہیں کہے گا نماز چھوڑ دو, نہیں نماز پڑھو اور پڑھو نماز, وہ تو چیٹنگ کے ذریعے سے ہمیں بہکائے گا. چیٹر آدمی جو ہے نا وہ کوئی کھلا دشمن بن کے کوئی تھوڑی آتا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ دیکھیے میری ڈرائنگ بہت خراب ہے, ڈرائنگ میں جانتا ہی نہیں, وہ تو اردو کا ایک مصرع ہے, اب کیا پڑھوں میٹرولیٹن کے مومنین کے سامنے کہ وہ جو ایک ہے ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کے اوپر ایک پوئم, جسے سراہی سمجھے تھے وہ عورت نکلی، ویسی میری ڈرائنگ ہے کہ اگر میں عورت بنانا چاہوں تو لگے گا دیکھنے والوں کو جیسے کوئی سراہی رکھی ہوئی ہے. لیکن جس کی ڈرائنگ اچھی ہو یا جس کی ڈرائنگ خراب ہو، کسی سے بھی کہیے دجال کی ایک پکچر بنا دو. اب میں تو نہیں بنا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں مرحوم آغائے خوئی کی تقلید میں باقی ہوں، اور آغائے خوئی کے فتوے میں جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، لیکن باقی سارے مراجع تو پرمیشن دیتے ہیں نا. آغائے سیستانی کیا بھی رضا ہے، آغائے خمینی کیا بھی رضا ہے، آغائے خامنائی کیا بھی رضا. فرماتے ہیں کہ اسکلپچر، مجسمہ، وہ جو 3D ہوتا ہے جس کا سایہ ہوتا ہے، وہ بنانا حرام. تصویر بنانے میں تو کوئی حرج نہیں، یہ آرٹسٹ، یہ آرٹسٹ، یہ پینٹر، یہ فائن آرٹ، اس کی اجازت. تو خیر میں نے کہا کسی ایسے آدمی سے کہ دجال کی تصویر بنائی، تو ایک عام مومن میرے خیال میں دجال کی وہ تصویر بنائے گا جو شیطان کی ہوتی ہے، کہ بڑے بڑے اس کے سینگ ہوں گے، خوفناک اس کی آنکھیں ہوں گی، دو دانت اس کے نیچے تک لٹک رہے ہوں گے، ہونٹوں سے خون بہ رہا ہوگا. تصویر دیکھ کر ہی لگے کہ بڑا ہی ظالم ہے، یہ دجال نہیں، یہ شیطان ہو سکتا. دجال کی تصویر بنانا ہے تو بہت ہی مقدس آدمی کی تصویر بنانا پڑے گی، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہوگا، سفید داڑھی بھی ہوگی، چہرے پہ نور بھی نظر آ رہا ہوگا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، کیونکہ وہ چیٹر ہے، وہ فراڈ کرنے والا. ایک آتا ہے دشمن اسلام ٹیلی ویژن پر، وہ اینٹی اسلام باتیں کرتا، اس کے چہرے پہ خباثت برستی ہے. ایک آتا ہے اسلام کے فیور کی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ اسلام کے اگینسٹ ہے. جیسے پیر صاحب آتے ہیں، صوفی صاحب آتے ہیں، کہ جتنے آج کل آ رہے ہیں فراڈی ہے یہ سارے کے سارے، یہ کون سے ہیں، یہ دشمن اسلام بن کے آ رہے ہیں، انہوں نے پگڑ بھی باندھا ہوا ہے، ان کی اداڑیاں بھی ہے، ان کا چہرہ بھی دیکھے تو لگ رہا ہے کہ کسی مسلمان کا چہرہ. یہ بیچارے خیر خود دھوکہ کھا رہے ہیں. دجال جو ہے نا، دجل سے نکلا، فراڈ اور چیٹنگ، اور یہ شیطان کا رائٹ ہینڈ ہے، اس لیے کہ شیطان، اس کی اپنی زندگی خطرے میں ہے، اور وہ اس وقت سب سے زیادہ اسی دجال کو استعمال کرے گا اپنی زندگی بچانے کے لیے. اب یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ آتا، ابھی اس کی ڈیٹیل آئے گی، ابھی تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ جب دجال آئے گا تو مومن سے اس وقت ایک تو بہت اہم ڈیمانڈ کی گئی. اچھا، یہ بھی وہ ڈیمانڈ ہے جو ہر دور کے مومن سے کی گئی، آخری زمانے کے مومن سے زیادہ، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز تمہارے سامنے آئے تو فوراً کنکلوژن پر یا ریزلٹ پر جمپ نہ لگاؤ. ایک چیز کو سامنے دیکھ کے فوراً نتیجہ نہ نکالو، پہلے اس کی ڈیپتھ میں جاؤ کہ کیا مقصد کیا ہے اس کا. ذرا سی آج میں نے کہا تقریر مشکل آپ کو لگ رہی ہوگی، تو دو تین چھوٹی مثالیں دے دو. ابو سفیان اہل بیت کا ڈیڈلی اینیمی، اہل بیت کا اینیمی بھی اس لیے تھا کہ اصل میں رسول اللہ اور اسلام کا دشمن تھا، اور اہل بیت نے ہر جگہ آ کے رسول اللہ کو بھی پروٹیکٹ کیا اور اسلام کو بھی بچایا. اتنا بدترین دشمن اہل بیت کا ابو سفیان، اس کی بیوی ہندا، اللہ نے بھی یہ کیسی جوڑی بنائی تھی، کیسا پیئر، جیسا شوہر ویسی بیوی، جیسی بیوی ویسا شوہر. پھر اس کا بیٹا معاویہ، اس کا بیٹا یزید، بدترین دشمن. اہل بیت کے جتنے پرابلم ہیں اس میں بہت بڑا انوالومنٹ ابو سفیان کا، لیکن رسول اللہ کے وفات کے بعد جب مدینے کے اندر ذرا اہل بیت کے اگینسٹ حالات ہو گئے، امام علی کا جو رائٹ ہے، جو حق ہے، وہ چھین لیا گیا. آج بھی مدینے میں وہ صفیفے کا باغ موجود ہے، میں نے ایک مجلس میں ریفرنس دیا تھا، آج بھی وہ موجود ہے جہاں بیٹھ کے امام علی کا رائٹ چھینا گیا. اب ابو سفیان امام علی کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا کہ اے ابو الحسن، یہ کیا خطب ہو گیا، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور خلیفہ کیسے بن گیا؟ رسول اللہ نے آپ کو اپنا سکسیسر بنایا تھا، رسول اللہ نے آپ کے لیے اپنی ول کی، اور اس کے علاوہ بھی اس وقت پورے اسلام میں آپ سے زیادہ فضائل اور کیریکٹر والا کوئی آدمی نہیں ہے. یعنی کس وجہ سے مسلمانوں نے کسی اور کو خلیفہ بنایا؟ یہ ابو سفیان جو کہہ رہا ہے، بات تو اپنی جگہ صحیح، آج تک ہم نہیں سمجھ پائے کہ آخر ان صاحب کو کیا دیکھ کے خلیفہ بنایا گیا. ارے ہم کیا سمجھ پائیں گے، ان کے باپ نہیں سمجھ سکے، ان کے باپ کو کسی نے بتایا مبارک ہو آپ کا بیٹا خلیفہ بن گیا، وہ حیران ہو گئے، اس میں گٹس کیا ہے جس کی وجہ سے وہ خلیفہ بن گیا؟ تو کیا چیز دیکھ کے لوگوں نے خلیفہ کہا؟ وہ ایجڈ ہے، ان کی ایج بہت زیادہ. کہا ایج کی وجہ سے بنائے تو مجھے بنانا چاہیے، میں تو اس کا باپ ہوں. یہ ہسٹری ہے. باپ نے کہا کہ میں تو اس کا باپ ہوں, میری ایج تو اس سے زیادہ ہے, کیا میرے بیٹے میں جس کو دیکھ کے خلیفہ بنایا گیا ہے, یہ میرا اسٹائل ہوتا نہیں ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ بات ابو سفیان بالکل ٹھیک کہہ رہا کہ چلو رسول اللہ کی جو ول ہے, غدیر خم کا جو اعلان ہے وہ نہ ہوتا اپنی جگہ, پھر بھی کوئی رسول کی ول نہیں ہوتی, کوئی رسول کا ریکمینڈیشن یا آرڈر نہ ہوتا, پھر بھی سارے عالم اسلام میں امام علی جیسا ہے کون, پھر یہ صاحب کیسے بن گئے, کہ یہ کیسے بن گئے. آپ ذرا سا مجھے اشارہ کیجئے, آج شام سے پہلے پہلے پورے مدینے کو ایسی فوجوں سے بھر دوں گا جو سب آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے تلوار چلائیں گے, آپ کے سپورٹر. شام ہونے سے پہلے پہلے مدینے کے اندر آپ کا فیور کرنے والی فوجیں آ رہی. دیکھیے بات وہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے آخر کسی اور کا چانس بنا تو کیسے بنا. ٹھیک ہے سب لوگ بعد میں ذلیل ہوئے, یہ تو تاریخ اسلام بتاتی ہے, جو علی کے سامنے آیا سونر اور لیٹر اسے ذلت تو اٹھانا پڑی ہے. جس نے بھی علی کی کاپی کرنے کی کوشش کی وہ چاہے واقعہ دیکھ لیجئے, سبط ابن جوزی کتنے بڑے عالم ہیں مسلمانوں کے, ایک دن پتہ نہیں ان کو کیا سوجی, ممبر پہ جا کے کہنے لگے سلونی سلونی قبل ان تقفدونی, مولا کا دعویٰ ہے نا, بہت بڑے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے. آج بھی مسلمان کہتے ہیں جتنی بکس انہوں نے لکھی ہیں ایک آدمی نے, پورے اسلام میں کسی ایک اکیلے آدمی نے نہیں لکھی. سلونی سلونی مجھ سے سوال کرو جو علی کا دعویٰ. ایک عورت کھڑی ہو گئی, تو مرد بھی نہیں کوئی عالم بھی نہیں, گھر میں بیٹھنے والی عورت, اس زمانے کی عورت جس کے پاس نہ زیادہ تعلیم ہوتی تھی نہ زیادہ ایکسپیرینس ہوتا تھا نہ وہ گھر کے باہر نکلتی تھی, کہا کہ ایک بات بتاؤ کیا یہ روایت نہیں ہے کہ جب سلمان فارسی, جن کا واقعہ مجھے آج بیان کرنا تھا لیکن چونکہ کل شب جمعہ, اس لیے میں خاص شب جمعہ کی وجہ سے سلمان کے واقعے کو کل بتاؤں گا, کہا کہ جب سلمان فارسی کا انتقال ہوا تو وہ بدائن میں تھے, مولا مدینے میں تھے, کہاں مدینہ کہاں مدائن پاس, معجزے کے ذریعے سے مولا فجر کی نماز کے بعد مدائن گئے, سلمان کو غسل و کفن دیا, پھر فوراً آ گئے. یہ ہے واقعہ کہ نہیں؟ سفت ابن جوزی نے کہا ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہوا, اور کہا کہ یہ بھی پھر ہے کہ نہیں ہے ہسٹری میں کہ مسلمانوں کے خلیفہ مدینے میں مارے گئے, ان کی میت تین دن گلی میں پڑی رہی, مولا اسی مدینے میں رہ رہے ہیں, گھر سے نکل کے ان کو آگے دفن تک نہیں کرتے. ایک صحابی کو دفن کرنے مدینے سے مدائن 1400 سال پہلے, جب یہ جہاز وہاز کچھ نہیں ہوتا تھا, کتنی لمبی ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں, میڈیکل استعمال کرتے ہیں, ایک صحابی گویا گھر کے باہر اس کا لاشا پڑا ہے, مولا گھر سے نکل کے نہیں آتے. بتاؤ علی کا وہ عمل صحیح ہے کہ یہ عمل صحیح؟ اب بہرحال اس وقت تک سپاہی صحابہ تو نہیں بنی تھی, اس لیے علی کی فضیلت کو تو سب مانتے تھے, چنانچہ چکرا کے رہ گئے, کیا جواب دے؟ سلمان کی میت پہ جانے والا گھر کے باہر کیوں نہیں آ رہا جس کو یہودیوں نے دفن کیا؟ کہا کہ تیرا سوال غلط, اس لیے سوال میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ تم یہاں آئی کیسے, گھر سے نکلی کیسے, خود سے آئی ہو تو تم پہ اللہ کی لعنت ہو, شوہر کی رضا لے کر آئی تو شوہر پہ اللہ کی لعنت. کہا میرا بعد میں بتانا, یہ بتاؤ رسول کی ایک بیوی علی سے جنگ کرنے میدان میں آئی تھی, خود سے آئی تھی کہ رسول سے پوچھ کے آئی تھی؟ تم نے کہا خود سے آؤ تو عورت پہ لعنت ہے, شوہر سے پوچھ کے آئے تو شوہر پہ لعنت ہے, تو پہلے لعنت وہ پلٹا, وہ پہلے نکلی ہے میں بعد میں نکلی ہوں. ممبر سے اتارایا کہ آئندہ کبھی لفظ سلونی نہیں کہوں گا, ایک گھر میں بیٹھنے والی جاہل عورت نے اس طرح مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. ہر دور میں یہ رہا. اب علی کا لقب امیر المومنین ہے, آپ کو معلوم ہے آخری زمانے میں ایک افغانستان میں ملا عمر گزرے, انہوں نے یہ لقب چرایا تھا, وہ بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے لگے. علی کا لقب ہے امیر المومنین, مسنی کیا بات, علی کے علاوہ جو بھی یہ لقب اختیار کرتا ہے اس کو ہمیشہ فرار اختیار کرنا پڑتا. ملا عمر, دیکھیے ایک علی ہے کرار غیر فرار, امیر المومنین سجتا, ایک وہ بنے تھے امیر المومنین, کیسا وہ دم دبا کے بھاگے, اور جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ رکشے میں بیٹھ کے بھاگے. اچھا رکشہ شاید انڈیا پاکستان کے لوگ سمجھیں, اس افریقہ کے لوگ نہیں سمجھیں گے, بڑی واہیات سواری ہے کیونکہ اس میں 3 پہیے ہوتے ہیں. رکشے میں بیٹھ کے ملا عمر بھاگے گا, امیر المومنین بن رہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بھی علی کے سامنے آیا اس نے منہ کی کھائی, اور جس نے علی کی مخالفت کی اسی کو بعد میں کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں. اب اس زمانے میں اس وقت یہ جو پوری ایک سینچری گزری, پوری یہ سینچری علی کی دشمنی کو اتنا زیادہ جو پروموٹ کیا گیا, ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ سعودی عرب کے پیٹرو ڈالر, یہ 100 سال جو ہے میں پرانی تاریخ میں نہیں جا رہا, اس وقت علی کی دشمنی کا جو موومنٹ دنیا میں ہے وہ سعودی عرب کی وجہ سے, اور وہ بھی کتنی بڑی ٹریجڈی کہ سعودی عرب کے پاس جتنا بھی پیٹرو ڈالر پیٹرول, یہ سارا پورے سعودی عرب میں پیٹرول نہیں نکلتا, صرف ایک پروونس میں نکلتا ہے جس کا نام ہے المنطقۃ الشرقیہ یا ایسٹرن پروونس, صرف وہاں پہ ہے پیٹرول, باقی پورے سعودی عرب میں نہ کوئی پیٹرول ہے, نہ کوئی ایگریکلچر ہے, نہ کوئی اور جاب ہوتے ہیں, یہ صرف پیٹرول کی کمائی, اور پیٹرول جس ایریا میں ایسٹرن پروونس, یہ 90% شیعہ میجورٹی کے ایریا, یہ سارا کا سارا پیٹرول نکلتا شیعہ ایریا سے, بجائے اس کے کہ ان کو یہ دیا جائے, ان کو اس میں سے آدھا پرسنٹ بھی نہیں ملتا, ان پہ تو ٹارچر ہو رہا ہے, اور اسی پیٹرول کی کمائی کو لاس ویگاس کے جوا خانے میں جاتے ہیں, ایک ایک رات میں 8-8 million dollars ہار کے آتے ہیں, وہ ایک طرف ذاتی عیاشی ہے, اور دوسری جانب پوری دنیا میں سعودی عرب نے مدرسے بنائے, دارالعلوم بنائے, مسجدیں بنائی, اسلامک سینٹر بنائے, اور سب کی بیس اس بات پہ رکھی ہے کہ امام علی کی مخالفت, دشمنی علی کو بہلانا, یعنی وہی دولت ہے جو نکل رہی ہے صاحبان ایمان کے, انہی سے چھینا جا رہا ہے, انہی کے اگینسٹ استعمال کیا جا رہا ہے, مگر دشمنی علی کرنے والے مانتے تو انہی کو ہے نا, جو دشمنی بھی کرتے تھے لول علی ان بھی کہتے تھے. اب دیکھیے اس سال ابھی سعودی عرب کے جو ایمبیسڈر ہیں یو ایس اے میں, نیو یارک کے خوئی سینٹر میں افطار کی پارٹی میں گئے تھے, اور ان کی اسپیچ آپ دیکھیے, لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے, کہہ رہے ایک عام خوش عقیدہ سنی بھی وہ تقریر نہیں کر سکتا امام علی کے فیور میں, جو سعودی عرب کا ایک پرنس, جو سعودی عرب کا ایمبیسیڈر یونائٹیڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے, وہ عام آدمی کو نہیں بناتے, وہ رائل فیملی کا بہت ہی قریبی آدمی بلکہ ایک پرنس ہوتا, اس کی اسپیچ دیکھیے یقین نہیں آتا. ایک طرف میں لندن اور ایسٹ افریقہ کے کچھ شہروں میں, سب میں نہیں, اپنے شیعہ ینگسٹر سے مل کے آ رہا ہوں جو کہتے ہیں حدیث کے ساتھ پروف بھی نہیں, یہ تو بہت ہی ویک حدیث, اور وہ وہاں نیو یارک میں کھڑا ہو کر اس شاہ عبداللہ کا فرسٹ کزن یونائٹیڈ اسٹیٹس میں سعودی عرب کا ایمبیسیڈر, وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث قصہ اسلام کی موسٹ اتھینٹک حدیث, پوری کی پوری سنی کتابوں میں موجود, اور یہ حدیث قصہ جن اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ صرف 5 ہیں, علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, اور رسول اللہ. وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو ان میں سے کسی ایک کی محبت کو چھوڑے, کوئی شیعہ ذاکر اور عالم ممبر پہ تقریر نہیں کر رہا ہے, ساری دنیا میں وہابیت اور دشمنی اہل بیت کو پھیلانے والا سعودی عرب آج دیکھیں مصیبت میں پھنس گیا ہے نا, آج وہی امریکہ بار بار کہتا ہے کہ نہیں سعودی عرب میں ڈیموکریسی لانا, یہ رائل فیملی کیا چیز ہوتی ہے, ان کو یہاں سے نکال باہر کرنا. اب جب اپنی جان خطرے میں نظر آ رہی ہے, اب امام علی بھی یاد آ رہے ہیں, حدیث قصہ بھی یاد آ رہی ہے, وہ آدمی مسلمان بھی نہیں ہے جو امام علی کی فضیلت میں شک کرے, موسٹ اتھینٹک حدیث کے حدیث قصہ قرار پا رہی, پوری اسپیچ دیکھنے والی. اور عجیب بات یہ کہ ہمارے ینگسٹر آج کل الحمدللہ ٹرولیٹن کوانٹیٹی کے اعتبار سے چھوٹا ہے, کوالٹی کے اعتبار سے بہت بڑا شہر, اس سے زیادہ اس وقت کہہ نہیں سکتا, کچھ باتیں مجھے آخری اسپیچ میں کرنا ہے, لیکن یہاں اس قسم کا میں نے کوئی حد تک موومنٹ نہیں دیکھا. لندن میں اپنے شیعہ بچوں کو سمجھانا مشکل ہو رہا, ایسا وہ آدمی پروپیگنڈے کے انفلوئنس میں آئے, اور خود ان کی یہ حالت ہے کہ جب ان کی بادشاہت خطرے میں پڑ رہی ہے تو اب امام علی بھی یاد آ رہے ہیں, اور اب ان کو شیعہ مسجدیں بھی یاد آ رہی, پہلے جس شیعہ امام باڑے کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے تھے, اب باقاعدہ اس میں جا کے افطار پارٹی میں شریک ہو رہے ہیں, افطار بھی کر رہے ہیں, اور ایسی فضیلت مولا پر, انٹرنیٹ پہ یہ میل اس وقت بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے, اسے آپ سیو کر لیجئے گا ریکارڈ میں, کیونکہ یہ بھی انہی لوگوں کی سنت ہے کہ جب خطرہ ٹلے گا تو پھر دوبارہ یہ علی کی دشمنی پہ اتر آئیں گے, بزرگوں سے ان کو یہی ملا ہوا. تو خیر یہ ساری باتیں کہاں سے آ گئیں کہ اہل بیت کے فالوور کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے. کہ ابو سفیان بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے, شاہ علی آپ کے ہوتے بھی اور کسی کا رائٹ ہی نہیں بنتا, اور یہ بھی بات ٹھیک کر رہا ہے کہ اگر آپ ایک اشارہ کریں میں فوجیں لے جاتا ہوں جو آپ کے فیور میں آئیں گے. ہم تو ذرا سا چھوٹا سا ہمارا کوئی حق دبا لے اس کی خاطر ہر ایک سے ہاتھ ملانے کو تیار ہیں. لیکن میرے مولا نے مسکرا کے صرف ایک جملہ کہا, اے ابو سفیان تم اسلام کے اتنے ہمدرد اور فیتھ فل کب سے بن گئے ہو؟ مولا تو خیر مولا ہے, اپنے شیعہ کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا ہمدرد اور سنسیئر بن کے آئے تو اس کی باتوں سے دھوکہ نہ کھانا, پہلے یہ دیکھو اس کا انٹرسٹ کیا ہے تمہاری مدد کرنے پر. سنسیئر بن کے تمہارے پاس آ رہا ہے کہ تمہیں یوز کرنا چاہ رہے اگینسٹ اسلام؟ دجال یہی کرے گا, اور سب سے زیادہ دجال اس میں استعمال کرے گا عورتوں کو. عورتیں ذرا سی ایموشنل ہوتی ہیں, اور وہی عورتوں کی فطرت ہے جو ابھی آپ نے وہ علی کے دشمنوں کی فطرت دیکھی کہ جب کام پڑتا ہے تو ایسی خوشامد شروع کر دیتی ہیں, ایسی پولائٹ بن جاتی ہیں, اور جب کام نکل جاتا ہے تو ایسا توتے کی طرح آنکھیں پھیر لیتی ہیں. اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایک عام سی بات ہے, گھڑی میں کیا پل میں تولا پل میں ماشا, ابھی کچھ بہت تیزی سے چینج آتی ہے. اسی لیے دجال سب سے زیادہ ان عورتوں کو استعمال کرے گا, اور یہاں پر عورت کو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی اس کا ہمدرد بن کے آ رہا ہے آج کے زمانے میں تو پہلے یہ دیکھے کہ آخر اسے ہم سے اتنی ہمدردی ہو کیوں گئی, واقعا وہ ہمارے لیے سنسیئر ہے یا ہمیں یوز کرنا چاہ رہے اگینسٹ اسلام. جیسے مثلا آج کل پورے یورپ میں یہ درد اس کے پیٹ میں ہو رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کی حالت بہت خراب, مسلمان عورتوں کی کنڈیشن بہت خراب, مسلمان اپنی عورتوں پہ بڑا ٹارچر کرتے ہیں, مسلمان اپنی عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے. جو مولا نے ابو سفیان کا جواب دیا وہ جواب ہماری عورتوں کو اپنے ان سو کالڈ ہمدردوں کو دینا. دیکھیں یہ چیز اتنی بڑھائی جا رہی کہ آپ کو معلوم ہے دو سال پہلے 3 یا 4 دن پہلے جو جمعہ کا دن آیا تھا, ایک عورت تھی امریکہ میں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے بعد اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, ڈاکٹر امینہ ودود جس کو افرو امریکن کہتے ہیں, اس نے یہی تو ایک دفعہ نعرہ لگایا تھا کہ یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جی نماز جماعت جو ہے وہ خالی مرد پڑھائے گا, عورت اور مرد اسلام میں برابر ہیں تو عورت بھی نماز پڑھا سکتی ہے. نماز جماعت سے مجھے یاد آیا کہ روزانہ میں ایک ایک مسئلہ بیان کرتا تھا, آج یہیں پر مجھے ایک نماز جماعت کا مسئلہ پڑھنا ہے, اور آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے جو میں نے ابھی یہیں جماعت کے آفس سے بیٹھ کر پرنٹ آؤٹ نکالا, یہ مسئلہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک فضیلت جب مل رہی ہے تو ہماری عورتیں اس کو کیوں چھوڑتی ہیں. آیت اللہ سیستانی, یہ ان کی ویب سائٹ سے یہیں سے ابھی ابھی آپ کی جماعت کے آفس سے میں نے پرنٹ آؤٹ نکلوایا. کسی نے پوچھا ہے کہ ما افضل للمرأة الصلاة فی المسجد ام فی بیتها, عورت کے لیے زیادہ ثواب کس میں, مسجد میں آ کے نماز پڑھے یا اپنے گھر میں نماز پڑھے؟ اور یہ اپنا فتویٰ دینے کے ساتھ اس میں آیت اللہ سیستانی نے تھوڑی سی ڈیٹیل قسم کی دلیلیں دی ہیں, وہ چونکہ ہماری ایک آگے کی مجلس میں کام آنے والی ہے اس لیے میں پورا جواب پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں, پہلے تو فرماتے ہیں یستحب اشتراک المرأة فی جماعت المسلمین فی المسجد, عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ مسجد کی نماز جماعت میں آ کے شریک ہو. اب ٹوائلٹن میں مسجد بھی ہے, جماعت بھی ہوتی ہے, خواتین میں سے کچھ اس وقت وہاں ہوتی بھی ہیں, ٹھیک ہے واجب تو نہیں ہے, لیکن یہ کون سی کامن سینس کی بات ہے سواب کھونا. یستحب اشتراک المرأة فی جماعت المسلمین فی المسجد, مسجد میں جماعت میں عورت کے لیے شریک ہونا مستحب ہے. دیکھیے اصل جواب تو آ گیا نا, لیکن تھوڑا سا انہوں نے اس میں اجتہاد کا اسٹائل رکھا ہے اور یہ چیزیں آگے کی تقریر میں کام آئیں گی, اس لیے میں پوری ان کی پوری عبارت 5 لائنوں کی سنا رہا ہوں. فرماتے وقت جرت علی ذالک سیرت المسلمات فی عصر النبی العظم صلی اللہ علیہ وآلہ, اور یہ والی ہیبٹ یہ طریقہ تمام مسلمان عورتوں کا رسول اعظم کے زمانے میں تو تھا, رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ کی ساری مسلمان عورتیں جماعت نماز میں شریک ہوتی تھیں. فرماتے ہیں ففل مروی فی صحیح, حدیث صحیح میں روایت بھی ہے عن امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات سے روایت، انہو قالا مولا نے کہا کن النساء یصلین مع النبی، مدینہ کی عورتیں رسول اللہ کے ساتھ نماز جماعت میں شریک ہوتی تھی، وَكُنَّ يُعَمَّرْنَ أَن لَّا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ، لیکن رسول اللہ نے ان کو صرف ایک آرڈر دیا تھا کہ نماز جماعت میں تم مردوں سے پہلے اپنا سر نہ اٹھانا، جب یہ سجدے سے اٹھو تو پہلے مردوں کو اٹھ کے بیٹھنے دو پھر تم سر اٹھانا. مولا کائنات وجہ بھی بتا رہے ہیں لذیق الازار، کیونکہ اس وقت مدینے میں غربت بہت تھی تو مدینے کے مردوں کا لباس بہت شارٹ ہوتا تھا، پورا لباس نہیں ہوتا تھا، گھٹنے تک یا گھٹنے سے اوپر تک ہے، تو اٹھتے بیٹھتے رکوع سجدے میں مرد کا جسم خاصا نظر آ سکتا تھا، تو عورتوں کو آرڈر تھا کہ پہلے مرد اپنی پوزیشن لے لے اس کے بعد پھر تمہیں سر اٹھانا. مولا کائنات سے اتنی تفصیل کے ساتھ عورتوں کی نماز جماعت کی روایت مروی ہے. اچھا فرماتے نام ورد فی بعض النصوص المعتبرہ، ہاں کچھ صحیح حدیثوں میں یہ بھی آیا، یہ بھی آیا کیا آیا ہے کہ ان صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی المسجد، کچھ حدیثوں میں یہ بھی ہے اور وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ گھر میں عورت کی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے مسجد سے، جو پرانے مراجع کا فتویٰ. اب کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث، اجتہاد. اب اجتہاد شروع ہوا، ایک ہی حدیث ہوتی تو ہم بھی اجتہاد کر سکتے تھے، اگر ہوتا بس یہ ایک حدیث ہے، اجتہاد ہوتا ہے یہاں دو ٹائپ کی حدیث ہیں، دونوں صحیح ہیں. فرماتے ہیں والذی استظہر نہ ہو بے ملاحظۃ بے مجموعۃ تلک النصوص، جو میرا اجتہاد ہے ان تمام حدیثوں کو ملا کر، نہ یہ حدیث چھوڑیں گے نہ وہ حدیث چھوڑیں گے، دونوں کو ملا کر، وہ یہ ہے کہ ہوا ان الافضل للمرأۃ، عورت کے لیے ثواب اس میں ان تختار للصلاۃ المکان الذی تکون فیہ ابعد عن مرئی، وہ نماز ایسی جگہ پڑھے جہاں نامحرم کی نگاہوں سے بچ سکے، اصل فضیلت عورت کے لیے اس میں. فرماتے ہیں ان مرئی ومنظر الرجال الاجانب، اجنبی یعنی نامحرم مردوں کی آنکھوں سے بچ سکے. فَإِن تَحَيَّ لَهَا مِثْلَ هَذَا الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ، اگر یہی چیز وہ مسجد میں کر سکے کہ ایسی جگہ اس کو مسجد میں مل جائے جہاں نامحرم اس کو نہیں دیکھ رہے، تو فَلَا تَفَضُّلَ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ، تو گھر کی نماز کی کوئی فضیلت نہیں ہے، عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، مسجد کی نماز سے. اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی وجہ سے نامحرموں کی نگاہیں اس پہ زیادہ پڑ رہی ہیں تو یقیناً گھر میں پڑھے نماز، لیکن اگر جس طرح گھر میں وہ اپنے آپ کو نامحرم سے بچا رہی ہے اتنا ہی مسجد میں بچا رہی تو مسجد کی نماز اور جماعت نماز کی شرکت عورت کے لیے بھی اتنی ہی فضیلت ہے جتنا مرد کے لیے. بلکہ اب یہ بلکہ میرا یہ فتویٰ مکمل ہو گیا آخر سیستانی کا، میں نے کہا نا کہ عموماً مرجع عام آدمی کو اتنا ڈیٹیل جواب نہیں دیتا، پوچھا گیا عورت کے لیے کیا مستحب ہے، جواب ہو گیا جماعت میں شرکت، لیکن اس مسئلے میں باقاعدہ تھوڑا سا انہوں نے آپ کو یہ بتایا اجتہاد کس طرح ہوتا، اور اس میں پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بعد ایک جملہ اور سنیے اور پھر میں ڈاکٹر آمینہ ودود سے دجال پر آ جاؤں. اور وہ جملہ یہ کہ یہ تو بات ہو گئی، لیکن میرا اپنا ایک ایکسپیرینس یہ کہ شاید آج کل کے اعتبار سے مسجد میں عورت اور زیادہ سیف ہے گھر کے مقابلے میں، کیونکہ گھر میں بعض اوقات کچھ ایسے رشتہ داروں کا آنا جانا بھی ہوتا جو شریعت کے اعتبار سے ٹوٹل نامحرم ہے، ہماری ریت و رواج کے اعتبار سے بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی ایسا چانس نہیں، جو آج کل عورت مسجد میں عورتوں کا پورشن ہے وہاں کوئی مرد نہیں جائے، لیکن گھر میں ہو سکتا کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہو اور اس کا برادر ان لا اس وقت آ جائے گھر میں، اب اپنے بہنوئی سے یا اپنے دیور سے نماز میں اپنے آپ کو بچانا شاید اس کے لیے مشکل ہو، مسجد میں زیادہ آسان ہو. تو اصل مسئلہ مسجد اور گھر نہیں، جہاں پر نامحرم کی نگاہوں سے زیادہ بچ سکتی ہے. تو یہی جملہ آغا سیستانی نے چھوڑا، یہاں پہ عبارت کو کمپلیٹ کر دیا کہ اگر دونوں جگہ اس کا حجاب محفوظ ہے تو گھر کی کوئی فضیلت نہیں ہے مسجد سے. امام خمینی نے اس کو آگے کنٹینیو کیا، بلکہ اگر مسجد میں زیادہ حجاب بچ رہا ہے تو عورت کے لیے بھی مسجد گھر سے زیادہ بہتر ہے. ہاں صرف ایک کیس ایسا جو ہر مومن اور مومنہ کا رائٹ ہے، لیکن مرد یہ رائٹ استعمال نہ کرے کیونکہ اس سے یونٹی ختم ہو رہی ہے. عورت رائٹ ہے، وہ یہ کہ نماز پڑھانے والا اگر اس کے خیال میں صحیح آدمی نہیں، یہ اس کو رائٹ کہ پھر اس لیے جماعت نہ پڑھے کہ میں ان کو نہیں مانتی ہوں صحیح. لیکن مرد اگر اس طرح کرے گا تو اس وقت یونٹی ختم ہوگی. عورت اگر ابھی کرے تو ابھی اتنا فرق نہیں پڑے گا, کیوں روزانہ ہی ایسا ہوتا ہوگا کہ نماز جماعت میں دو عورتیں نماز پڑھتی ہوں گی, چار عورتیں گپ شپ کرتی ہوں گی, اپنی فرادہ پڑھ رہی ہوں گی. وہ ایک الگ بات کہ عورت کہے کہ مجھے اس پیش نماز کے کیریکٹر کے بارے میں اطمینان نہیں, وہ ایک الگ. لیکن اب یہ جو ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے عورت نماز پڑھ سکتی, لیکن کیا عورت نماز پڑھا سکتی؟ یہ ڈاکٹر امینہ ودود نے دو سال پہلے امریکہ میں مسئلہ اٹھایا تھا, اور آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس وقت تمام اخبارات کی ہیڈنگ لگی تھی کہ اسلامک ہسٹری کی پہلی عورت جس نے نماز جماعت وہ پڑھائی, کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں. اگرچہ ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, بنو امیہ کے خلیفہ کے زمانے میں کتنی عورتوں نے نماز جماعت پڑھائی اور مردوں نے پڑھی بتانا, کہ خلیفہ تھا ساری رات کنیز کے ساتھ عیاشی کرتا رہا, شراب کے نشے میں چور, فجر کے وقت اٹھا نہ گیا, کنیز سے کہا میرا ماما پہن میری ابا پہن مسجد میں جا کے نماز پڑھا دو, جس سے بتانے کتنے غسل جنابت بھی اس وقت واجب تھے اور شراب کے نشے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور آئی مسجد کے اندر, وہی مسجد جو سیریا میں آپ جاتے ہیں جس بڑی مسجد کی زیارت کرتے ہیں, اور جیسا میں نے امام علی کی شہادت کے دن والی مجلس میں کہا تھا کہ ان پر تو اتنا تعجب نہیں ہے جس نے نماز پڑھائی, تعجب ان مردوں پر تھا جنہوں نے بڑے شوق سے اس کے پیچھے نماز پڑھی. البتہ ڈاکٹر امینہ ودود کو یہ آنر کہ وہ پہلی عورت ہے جس نے جمعہ نماز پڑھائی تھی, اور ٹھیک ہے بہت بڑی تعداد میں مسلمان نہیں آئے, لیکن 100 سے لے کے 200 تک مرد تھے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اور اس کا نعرہ یہی تھا کہ جی وہ اسلام میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. تو جب اگر مرد عورتوں کو نماز پڑھا سکتا ہے تو عورت کے مردوں کو نماز نہیں پڑھا سکتی, یہ وہی نعرہ ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی شاید جانتے ہوں کہ جی عورت ہی کیوں بچے پیدا کرے, باری باری ہو ایک عورت بچہ پیدا کرے نہ ایک بچہ مرد پیدا کرے. اور جدید سائنس نے عورتوں کی سپورٹ کے لیے ایسی ٹیکنالوجی بھی بنا لی کہ جی مرد کے یہاں بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات جب آگے بڑھی تو اس سے کہا گیا کہ بھائی یہ تو اس میں کوئی مشتہد مرجے کی بات نہیں, تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ عورت نماز جماعت پڑھا نہیں سکتی, تو کہا ہوگی رسول اللہ کی حدیث, لیکن مجھے ان سرٹن میٹر مسٹر محمد سے بھی کئی جگہ پہ اختلاف, یہ رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ خاتون. اسے پوچھا گیا تو مسلمان ہو گئے, الحمدللہ میں مسلمان ہوں, لیکن مسلمان ہونے کا یہ مطلب کو تھوڑی ہے کہ رسول اللہ کی ہر بات, رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں, مسلمان ہونے کا یہ کو تھوڑی مطلب ہے کہ مسٹر محمد کی ہر بات مان لی جائے, جو مغز میں آئے مانو جو نہ آئے نہ مانو. تو کہا قرآن کے بارے میں کیا کہنا, کہا قرآن بھی یہی ہے, بہت ساری قرآن کی آیتوں سے مجھے اختلاف ہے. اچھا بھائی کہہ دو میں مسلمان نہیں, میں مسلمان بھی ہوں. تو یہی فرق ہو گیا سفیانی اور دجال, سفیانی ظلم کرے گا اور اہل ایلان کہے گا کہ میں نہیں مانتا اہل بیت, میں نہیں مانتا اسلام, دجال ہر وہ بات کرے گا جو اسلام کے اگینسٹ, لیکن کہے گا الحمدللہ میں مسلمان بھی ہوں, میں مسلمان بھی ہوں لیکن مجھے مسٹر محمد سے اختلاف ہے, میں مسلمان بھی ہوں لیکن مجھے قرآن سے اختلاف ہے. تو جو امریکہ میں نیا قرآن بن رہا کہ بھائی بہت سارے قرآن کے سورے آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے, یہ آج کے زمانے کے لیے اس کو نکالو, قرآن کا ایک نیا ایڈیشن لے کر آؤ, وہ مسلمانوں ہی کے ذریعے سے کام ہو رہا. وہ جب پہلے یہ نعرہ لگا تھا 2 سال پہلے کہ جی ہمیں ٹھیک ہے مسلمان ہیں, کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نان مسلم ہو گئی ہوں تو اس کے قرآن کو کون مانے گا, نہیں میں مسلمان ہوں لیکن قرآن کے سرٹن احکامات سے ڈس ایگری. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ وہ تو ایک ایکسٹریم کیس ہو گیا, جو اتنا ایکسٹریم نہ ہو لیکن شریعت کے اگینسٹ والی بات جا رہی ہے. عورت کو پلٹ کے یہ کہنا چاہیے ان لوگوں سے جو لابیز بن رہی ہیں, جو آرگنائزیشن بن رہی ہیں, جو یو این او کے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے, کتنے مسلمان ملکوں کو تھریٹ کیا گیا کہ آپ کی ہر ایڈ بند کر دی جائے گی. اگر آپ میراث میں لڑکی کو لڑکے کے برابر حصہ نہیں دیں گے, یہ قرآنی حکم, باپ کا انتقال ہو تو بیٹی کو باپ کی میراث سے آدھا حصہ ملے گا. دیکھیے 3-4 مسئلے بڑے ہی ایموشنل ٹائپ کے مسئلے جن کے ذریعے سے عورتوں کو جو ہے نا اسلام کے اگینسٹ کیا جاتا. وہ یہی 4-5 باتیں ہیں جو 1400 سال سے ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ جی اسلام عورت کا تو عورت کے لیے تو ریلیجن ہے ہی نہیں. ایک بات یہ کہی جاتی ہے جی عورتوں کو ایک شادی کی اجازت ہے, مردوں کو 4 کی کوئی اجازت, یہ آپ کی عورتیں بھی کہیں گی، یہ مسلمان عورتیں بھی کہہ رہی ہیں، کون سی مسلمان، امینہ ودود ٹائپ کی نہیں، سید گھرانوں کی، مومن گھرانوں کی، پاکستان میں رہنے والی، افریقہ میں رہنے والی، اسلامی معاشرے میں رہنے والی، ان کو رائٹ ہے تو ان کو بھی رائٹ ہونا چاہیے، اگر ہم کو رائٹ نہیں ہے تو ان کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان چار شادیاں کرتے ہیں، یہ چیز، یہی چیز گھما گھما کے ہمیشہ اسلام کے خلاف، میراث کہا دیکھو وہ باپ، کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، بایولوجیکل فادر، وہ تمہارا بھی باپ ہے، تمہارے بھائی کا بھی باپ، تم دونوں کا باپ سے سیم رشتہ، لیکن تمہارے بھائی کو ڈبل حصہ مل رہا ہے، تمہیں آدھا حصہ مل رہا ہے، اونلی آن دا بیسس آف جینڈر، صرف اس لیے کہ تم لڑکی ہو اور کوئی بیس نہیں، یہ نہیں ہے کہ اس نے باپ کی زیادہ خدمت کی، تم نے کم خدمت۔ دیکھیں میں اپنی پرسنل بات کروں کہ میں نے اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، امیجیٹ فیملی میں، جاننے والوں میں، بلکہ الٹا دیکھا، آج کل بیٹے ماؤں کی خدمت نہیں کرتے، بیٹیاں خدمت کرتی ہیں، ایکسپشن ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن نارملی یہ کہ بیٹی شادی کے بعد دوسرے گھر میں جانے کے باوجود باپ اور ماں سے اٹیچمنٹ رکھتی ہے۔ اور اگر ہندو کلچر ہمارے یہاں آ چکا ہے، جیسا اس فرائیڈے کے خطبے میں حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ جو بیٹی کے گھر جا کے کھانا اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ سسرال میں کچھ کھانا، بیٹی کے سسرال میں کھانا جو ہے یہ ہندوؤں کے یہاں حرام ہوتا تھا، لیکن بہرحال یہ تو ابھی تک بہت سے لوگوں میں کنسپٹ ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی، اب وہ جانے سسرال جانا، اور بیٹی بھی ہے کہ جو اس کو کرنا ہے اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کرنا، پریشر بڑھتا ہے سسرال کا، لیکن اچھی بیٹیاں آج بھی اس کے باوجود ماں باپ کی خدمت کرتی، بیٹے نہیں کرتے۔ خیر کچھ کچھ جگہوں پہ تو جتنے نالائق بیٹے ہیں، اتنی نالائق بیٹیاں، اتنے ہی نالائق والدین، والدین بھی بعض اوقات نالائق ہوتے ہیں، وہ ایک الگ کیس ہے، یعنی میں اس کو ایک جرنل بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے عورت کو کیسے اکسایا جا رہا، کہ تم اور بھائی، تمہارے بھائی میں کیا فرق ہے، تم دونوں کی ماں یہ ہے، تم دونوں کا باپ یہ، تمہارا بھائی ڈبل حصہ کیوں لے گیا، تمہیں سنگل کیوں ملا، کیوں، اونلی آن دا بیسس آف جینڈر، یہ آج کی دنیا میں گالی، یہ ڈسکریمنیشن کہلاتا، یہ اچھا یہ آج کی بات نہیں، 1400 سال سے اسلام پہ یہی اعتراض ہو رہا عورت کو، اور کس طرح بہکایا جاتا، گواہی کے مسئلے، وٹنس، ایک مرد کی گواہی ہے تو دو عورتیں ہونا چاہیے، سب وائے تمہیں ہاف کیوں مانا جا رہا، اونلی آن دا بیسس آف جینڈر، چار شادیاں، آدھی گواہی، میراث میں کم حصہ، طلاق، یہ اسلام میں مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو نہیں، گرچہ اصل جملہ یہ ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک لڑکی راضی نہ ہو، اور طلاق نہیں ہو سکتا جب تک کہ لڑکا راضی نہ ہو، لیکن شریعت نے اور بھی بہت سارے اس کے اندر پروویژن رکھے ہیں، لیکن ڈیٹیل میں گئے بغیر کہا جاتا ہے دیکھو جی طلاق نہیں مل سکتی، تم چاہے تمہارا شوہر کتنا ہی تم پہ ظلم کرے، یہ کس نے کہا کہ طلاق نہیں لے سکتی، ظلم کرے تو لے سکتی ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ طلاق کو گڑیا گڈے کا کھیل بنا دیا، تو اسلام نے ایک بیلنس، لیکن اب میں اس وقت ان چیزوں کی لاجک میں نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں پروپیگنڈا کیا ہو رہا، چار شادیاں، آدھی گواہی، میراث میں آدھا حصہ، طلاق، حجاب، کہ جی آخر کیوں تمہیں اتنا گرمی کے اندر ایک ایسا برقع یا لباس پہنا کے بٹھا دیا گیا، اونلی آن دا بیسس آف جینڈر، اور تو کوئی ریزن نہیں۔ کہا گیا جی اسلام اول تو بہت ہی نان سینس ریلیجن، اور اگر یہ ریلیجن کچھ ہے بھی تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہ دوسری بات کہ لاسٹ 15 ایئرس کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اور اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں گورے لوگوں میں جو اسلام بڑھا 70% عورتیں مسلمان ہوئی ہیں، صرف 30% مرد مسلمان ہوئے، جن عورتوں کو امپریشن ہی یہ دیا جا رہا کہ اسلام اول تو کوئی مذہب نہیں، اور اگر کسی کے لیے ہے بھی تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا اسلام سے کیا تھا لو، لیکن جو فلسفی اور لاجک سمجھتی ہے ان چیزوں کی، جو گورے مسلمان میں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں عورتیں زیادہ ہوئی ہیں مرد کم ہوئے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک، بات صرف یہ دجال کہ اگر کوئی عورت کے فیور میں آ رہا مگر اس طرح فیور کر رہا ہے کہ یا قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے یا امام کے اگینسٹ جا رہا ہے، تو عورت کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم ہمارے اور اسلام کے اتنے ہمدرد کب سے بن گئے، واقعان اگر تمہیں ہمدردی ہے تو افغانستان میں اور پاکستان میں جس کثیر تعداد میں شیعہ عورتیں یا شہید ہوئیں یا بیوہ ہیں ان کا کوئی خیال کرو، وہاں تو تم خود ہی ظلم کر رہے ہو، اور یہاں آ جاتے ہو کہ جی آدھی گواہی، آدھی گواہی زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ یا اس کی زندگی زیادہ بڑا مسئلہ؟ یہ دجال کس طرح سے بہکائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہاری گردن کاٹ رہا ہوں یا تمہیں ریپ کر رہا ہوں، وہ اس طرح سے ہمدرد بن کے آئے گا. اور خاص طور پر حجاب کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں اور آج کی مجلس ختم انشاءاللہ. کل دجال کے حوالے سے میں نے کہا جو آج اہم بات کرنا تھی وہ اب کل ہی آئے گی، اس لیے کہ بات اس سے بات نکلتی ہے، جب میں کل کا بھی وعدہ نہیں کرتا. اللہ مجھے توفیق دے کہ بہرحال میں یہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ باتیں کہہ دوں. چھوٹی سی بات، تو چار شادیاں، طلاق، آدھی گواہی، میراث، حجاب، یہ وہ سب سے زیادہ چلتے ہوئے سلوگن ہے اگینسٹ اسلام. ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہماری عورتوں کو. اور حجاب دیکھیے اتنی امپورٹنٹ چیز، کیوں دجال بھی اتنا حجاب کے پیچھے پڑے گا کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا 1978 کا اینڈ اور 79 فیبرری 79 17 سال ہو گئے ہیں، 27 سال بلکہ، تو اس کے شروع کے سالوں میں تو آپ لوگوں کو بھی پتا کہ ٹرول ہٹن تک کے علاقے میں کتنا زیادہ جوش تھا. کل شب جمعہ یہاں مجلس ہوگی، لیکن آج سے 15 سال پہلے شب جمعہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہوں گے اسٹاک ہوم جا کر یوم القدس میں شرکت کے لیے. یہ والا فرائیڈے یوم القدس ہے، لاسٹ فرائیڈے آف رمضان، جمعۃ الوداع. تو بالکل شروع میں جو پہلا مہینہ تھا انقلاب کے بعد، فرسٹ منتھ، فرسٹ سال بھی نہیں کہ فرسٹ منتھ، ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے بلکہ بہت سے نان مسلم جو آپریس پرسن تھے جن کے یہاں ڈکٹیٹرشپ اور مسلمان تو سارے کے سارے ایسے ہی، وہ سب ایران آ رہے تھے، وزٹ کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ایران کو دیکھ کر ایک بلو پرنٹ لے جائیں گے، اپنے ملک میں ریولیشن لے کر آئیں گے، اپنے ملک میں ریولیشن. اب وہ آتے ہیں، آتے ہی سب سے پہلے ان کی ایک ملاقات امام خمینی سے ہوتی. امام خمینی نے دیکھا یہ آنے والے اتنے جوش میں آ رہے ہیں، بہت ایکسائٹمنٹ، ہوش نہیں ہے، لاجک نہیں ہے ان کے پاس، یہ اپنا نقصان کریں گے. تو امام خمینی، وہ جو پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے، لیجن آفیسر ہر ڈیلیگیشن کے ساتھ، ان سے کہا کہ جب ان کو ایران کا وزٹ کراؤ تو اسپیشلی ہمارے قبرستان ان کو ضرور دکھانا، تاکہ ان کو ریئلائز ہو کہ انقلاب یہ نہیں ہے کہ جیسے لائٹ کا بٹن ہے، آن کیا تو لائٹ آ گئی، آپ گئے اور آپ آدھے گھنٹے میں اپنے ملک میں ریولیشن لیا، قربانیاں دینا پڑتی. ایران تہران کا جو بہشت زہرا کا قبرستان، جہاں سمبولک لینگویج میں تو انہوں نے ایک فاؤنٹین بنایا جس میں تو ریڈ واٹر لائک بلڈ نکل رہا، لیکن پورے قبرستان میں جا کے دیکھی جوانوں کی اتنی قبریں، اتنی قبریں کہ پاکستان سے جو زائرین کے قافلے جاتے تھے، مرد ہو کے عورتیں خالی قبریں دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتے. ایران میں قبر کے اوپر فوٹو بھی لگائی جاتی ہے مرنے والے کی. کسی کا بھی بیٹا ہو 18 سال، 20 سال، 22 سال، 24 سال کے جوانوں کی کثیر تعداد، اور یہ ایران کے ہر سٹی میں ایسے قبرستان تھے. تہران کا بہشت زہرا تو بہت فیمس ہے، لیکن قم میں بہشت رضا کا ہر شہر میں سائن، ان کو لے جاؤ، انہیں بتاؤ کہ اتنے بڑے بڑے قبرستان ہم نے آباد کیے تو جا کے ریولیوشن آیا. یہ نہیں ہے کہ ایک بٹن دبایا شاہ بھاگ گیا، امریکہ بھاگ گیا، امام خمینی آ گئے. اس کے لیے قبرستان بنانا پڑتے ہیں، آباد کرنا ہوتے ہیں، ماں کو اپنے ساتھ ساتھ جوان بیٹے قربان کرنا ہوتے ہیں. واقعا اتنی قربانیوں کے بعد ایران میں انقلاب آیا، لیکن جو ویری فرسٹ ایئر انقلاب کی جو برتھ ڈے یا انیورسری جو بھی کہیے، جو سالگرہ تھی، امام خمینی کی جو اسپیچ تھی اس میں ایک جملہ تھا، اسپیچ تو بہت لمبی تھی، ایک جملہ تھا، کہا میں خاص طور پر ایران کی لیڈیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن ہمارے شہیدوں کی ڈیڈ باڈیز اور خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا، اسے شہیدوں کی یا نوجوانوں کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا تمہارے حجاب کی، اسے پتا ہے کہ انقلاب خالی شہیدوں کی قربانی سے نہیں آتا جب تک کہ اس کو بیکنگ کرنے والی اور سپورٹ کرنے والی گھر میں بیٹھنے والی حجاب والی عورت نہ ہو. اور اگر آپ دیکھیے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ساری دنیا میں مسلمان اپنی جان دے رہے ہیں، اتنا فرق نہیں پڑتا ویسے،
لیکن جہاں حجاب آ جاتا ہے اس طرح سے پورا ویب گھبرا جاتا ہے جیسے خدا نے کیا خدا معلوم کون سا ایٹم بم گر گیا، کون سا ہائیڈروجن بم گر گیا، ایسا لگ رہا ہے اس وقت دنیا کے سارے پرابلم صرف اسکارف میں. ان کو تو چھوڑیے ترکی، وہ تو ہے نا سو کالڈ مسلمان ملک، ایک مڈل ایج کی عورت کوئی جوان لڑکی بھی نہیں ہے، الیکٹڈ ہے باقاعدہ الیکشن میں جیت کر ممبر آف پارلیمنٹ بنی ہے، کوئی نامنیٹڈ نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے جن کو سپورٹ کرتا ہے یہ ویسٹ. سعودی عرب کا شاہ کس کے سپورٹ پہ آج تک حکومت کر رہا، مصر کے حسنی مبارک کے پیچھے کون ہے، اردن کے شاہ عبداللہ یا اس کے بعد شاہ حسین کے پیچھے کون تھا، وہ پبلک نہیں، یہی ویسٹ تھا جن کو ڈکٹیٹر سوٹ کرتا ہے، لیکن ایک الیکٹڈ ممبر آف پارلیمنٹ وہ بھی مڈل ایج کی بلکہ بوڑھی عورت سمجھیے، سر پہ خالی ایک اسکار پہن کر پارلیمنٹ میں آ گئی، تو پورا ترکی اس طرح سے ہل کے رہ گیا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو، کوئی ایٹم بم گر گیا ہو. ترکی کی جو ملٹری جنتا ہے، جو جرنیل ہے نا، بہت ہی پراؤڈ ہی ہیں، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں. ایک اسکار، وہ بھی اسکار خالی ایک میٹر کا کپڑا، وہ پھول والا حجاب نہیں، وہ پہن کے آ گئی. یہ سارے فوجی جرنیل ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، مارو کاٹو ختم کرو، اس کی ممبر شپ کینسل کر دو. یہ کون سی ڈیموکریسی، الیکٹڈ ممبر ہے وہ، اور اس کو نکال پھینکنے والے یہ ڈکٹیٹر جرنیل کا جی، وہ ہمارا پورا سسٹم خطرے میں آ گیا. ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے، دشمن ریئلائز کرتا ہے کہ یہ حجاب کتنا امپورٹنٹ. ایک میٹر کا ایک اسکار ترکی کے سیکولر سسٹم کو خطرے میں ڈال رہا ہے. آج اس وقت جا کے دیکھیے برٹین جیسے ملک میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح مسلمان عورتوں میں فزیکل اٹیک اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں. وہ فرانس کا جو قانون بنا، جو جرمنی کا قانون بنا، ایک اسکار لگ رہا ہے مسلمانوں کے سارے پرابلم یہ ایک اسکار. ہمیں کوئی ٹیکنالوجی دینے کو تیار نہیں، ایکسپائر میڈیسن ہمارے یہاں بھیجتے، جو اپنے یہاں جانوروں پہ بھی ٹیسٹ نہیں کر سکتے وہ ٹیسٹنگ انڈیا اور پاکستان کے بیماروں پہ کی جاتی ہے. لیکن اسکارف کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے ان سے زیادہ ہمارا ہمدرد کوئی نہیں. یہ ہے دجالیت. دجالیت یہ ہے کہ اس طرح سے وہ ہمدرد بن کے آئیں کہ عورت بھی کہے کہ ہمارے مردوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، یہ کتنے اچھے ہیں، غیر ہیں، دشمن ہیں، کافر ہیں، لیکن ہماری حمایت کر رہے ہیں. انہیں کیا پتا، وہ تمہاری حمایت نہیں کر رہے ہیں، وہ تم کو ٹول بنا کر یوز کریں گے اسلام کے خلاف. اور یہی دجال ہے جس سے بچنا. عورت کو اپنے اس حجاب کی امپورٹنس کو سمجھنا. حجاب از ناٹ اونلی فار مسجد، حجاب گھر میں بھی ہے، حجاب سپر مارکیٹ میں بھی ہے، حجاب یونیورسٹی میں بھی ہے، حجاب شادی کی دعوت میں بھی ہے، حجاب برتھ ڈے پارٹی میں بھی ہے، حجاب پکنک پر بھی ہے، حجاب کہیں آپ گھومنے پھرنے جائیں تو وہاں بھی. یہ نہیں کہ مسجد میں اتنا لپیٹ لپیٹ کے آ گئے اور باہر کچھ بھی نہیں. صحیح حجاب. اور اندازہ کریں، کوئی پوچھے جا کے ایک عام عورت کا حجاب اسلام میں اتنا اہم ہے، تو جو اس کی بیٹی ہو کہ جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکلا، اس کا حجاب کتنا اہم ہوگا. تو یہی تو وجہ ہے اس زمانے میں جو کائنات کا سب سے طاقتور انسان تھا وہ سب سے ویک بن کے رہ گیا. ایک چھوٹی سی روایت ہے، اس کو آپ مسائل سمجھیے یا ہسٹری سمجھیے، جو آپ کا دل چاہے. ایک مرتبہ ایک آدمی مدینے میں آتا ہے، میرے چوتھے امام. دیکھیں ہر امام اپنے زمانے میں اسٹرانگیسٹ مین ہوتا ہے اس دنیا میں، تلوار چلائے یا تلوار نہ چلائے، کوئی خیبر فتح کرے یا اس کے سامنے کوئی خیبر نہ ہو، لیکن اپنے زمانے کا سب سے بہادر، شجاع اور طاقتور. کسی نے جا کے پوچھا، مولا سجاد میں آپ کو امام مانتا ہوں، اس لیے یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ ہر کوالٹی میں دنیا میں بیسٹ ہیں، مگر ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے لایا گیا تھا. مسلم اکیلے تھے، زخمی تھے، فرات کے لیے ذریعے گرفتار کیے گئے تھے، دونوں ہاتھ مسلم کے بندھے ہوئے تھے، ہونٹ سے خون نکل رہا تھا، دشمنوں کے دربار میں کھڑے، لیکن اللہ اللہ کس شان سے آ رہے ہیں. جیسے ایک شیر آتا، ہاشمی شہزادہ آتا، سینہ تان کے آئے ہیں، سر اٹھا کے آئے ہیں، کمر سیدھی ہے. ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اور مولا میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ آئے تھے. آپ بہرحال اپنے چچا مسلم سے زیادہ بہادر ہیں کیونکہ آپ امام زمانہ، لیکن مولا آپ تو عجیب حالت میں آئے. میں نے دیکھا کہ آپ کا سر جھکا، نگاہیں زمین پر ہیں، کمر ٹیڑھی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہے ہیں۔ مولا آپ اپنے چچا سے زیادہ بہادر پھر اس طرح کیوں آ گئے؟ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ اگرچہ کئی سال کے بعد کی روایت ہے لیکن میرا مولا سجاد اس طرح سے رونے لگا جیسے ابھی ابھی کا واقعہ ہو۔ کہا سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ میرا چچا سینہ تان کے آیا تھا، کمر سیدھی کے بات کر رہے تھے، مگر یہ نہ دیکھا کہ وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا، لیکن ہائے جب میں ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، زینب و کلثوم بے مکنہ و چادر کے میرے ساتھ ہیں۔ ارے یہ غیرت مند امام سجاد نگاہیں کیسے اٹھائے جب وہ یہ دیکھے کہ نامحرموں کے بیچ میں میری پھوپھی زینب کو کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی دارہم اجمعین وقیالم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے میرے مظلوم امام کے ان مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، اور پروردگارہ میرے مظلوم امام کے اس امتحان کا واسطہ، اپنی پھوپھی کو بے مکنہ و چادر کے نہیں دیکھ پا رہے، ہماری تمام مومنات کو اپنے حجاب اور پردے کی صحیح معنوں میں پابندی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ میدان کربلا کی شہادتوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اسی بیمار امام کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں، خصوصاً وہ ہمارے بزرگ جن کو دل کا دورہ پڑا تھا اور پھر دوبارہ ہاسپٹلائز ہوئے، بزرگ محمد حسین بندی علی، برادر محترم عابد علی ہیرانی، پیار علی ماسٹر، ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں صاحبان ایمان، خصوصاً عراق و لبنان و افغانستان کے شیعوں کو ظالموں کے ہر ظلم سے محفوظ فرما، ہمارے تمام علماء اور مراجع اور قائدین، خصوصاً آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی اور قائد حزب اللہ سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تاجیل فرما۔